أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں. اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی. وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے.
سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے دورانیے کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارک توبہ کی 20 سے لے کر 22 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا. قاری تھے بہروز یاری گل. سامعین، ہماری یہ شام کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. سامعین، ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں. اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں خبروں کا پہلا بلٹن پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد پروگرام گرد و پیش میں سیاسی گفتگو بھی شامل رہے گی. پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے. نعت کے بعد قرآنی آیات کی مختصر تفسیر اور مفاہیم پر مبنی پروگرام کلام نور پیش کیا جائے گا. پھر اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام ہوگا آئینۂ صحافت. اس کے بعد سماعت فرمائیے گا تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے. پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد فارسی زبان سیکھنے والے شائقین کے لیے ان کا پسندیدہ پروگرام ہوگا، آئیے فارسی سیکھیے۔ پھر آپ سامعین خبروں کا دوسرا بلٹن سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، پھر آپ سامعین پروگرام اسلام کی معرفت سن سکیں گے، اس کے بعد دعائے کمیل کے اقتباسات پیش کیے جائیں گے، اور پھر خبروں کا تیسرا بلٹن آپ سماعت فرمائیں گے، اور نشریات کا اختتام حالات حاضرہ کے پروگرام اندازے جہاں پر ہوگا۔ کچھ ہی دیر بعد پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ پروگرام گرد و پیش میں وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران سے عالمی خبر نامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ہمارے شہریوں، شخصیات اور مفادات پر حملہ ہوا تو سخت ترین جواب دیا جائے گا، صہیونی حکومت کو پاسدارہ نے انقلاب اسلامی کے کمانڈر ان چیف کا انتباہ۔ ایران کے خلاف نئی پابندیاں مخاصمانہ ہیں اور ان سے علاقے کے حساس حالات سے نکلنے میں کوئی مدد نہیں ملے گی، وزیر خارجہ عباس عراقچی۔ اور شمالی مقبوضہ فلسطین میں غاصب صہیونی حکومت کے مراکز پر حزب اللہ لبنان کے ایک بار پھر حملے۔ سامعین اب پیش خدمت ہے خبروں کی تفصیل۔ سپاہ پاسدارہ نے انقلاب اسلامی کے کمانڈر ان چیف جنرل حسین سلامی نے اصفہان میں شہید عباس نیل فروشان کے جلوس جنازہ میں کہا ہے کہ دشمن کا یہ خیال غلط ہے کہ عظیم شخصیات کی شہادت سے تحریکیں اور استقامتیں دم توڑ دیں گی۔ جنرل حسین سلامی نے کہا کہ دشمن نے جب بظاہر شہید قاسم سلیمانی کو ہم سے چھین لیا تب بھی استقامت جاری رہی اور مزید مضبوط ہوئی۔ ان کا خون تمام مسلمانوں کے لیے اسلام کے اس شہید رشید کی راہ کو جاری رکھنے کے لیے حجت و دلیل بن گیا۔ جنرل حسین سلامی نے کہا کہ دشمن سمجھ رہا تھا کہ جنرل زاہدی کی شہادت سے لبنان، شام اور یمن میں شہادت کا چراغ بجھ جائے گا، لیکن ان کا یہ گمان غلط ثابت ہوا۔ جنرل سلامی نے کہا کہ دشمن نے ایک بھاری غلطی کی، جس طرح شہید ہنیا کی شہادت کے بارے میں غلط خیال کیا تھا اسی طرح حزب اللہ کے بارے میں یہ غلط سمجھا کہ حزب اللہ ختم ہو گئی اور ان کا راستہ ہموار ہو گیا ہے، لیکن وعدہ صادق دو نے ایران کی طاقت کا عظیم جلوہ دکھا دیا۔ سپاہ پاسدارہ نے انقلاب اسلامی کے کمانڈر ان چیف نے اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وعدہ صادق دو صرف ایک انتباہ تھا، ایران کی طاقت کا ایک چھوٹا سا نمونہ تھا تاکہ دشمن عبرت حاصل کرے۔ جنرل حسین سلامی نے کہا کہ ہم اعلان کرتے ہیں کہ اگر ہمارے شہریوں، شخصیات اور مفادات پر حملہ کرو گے تو ہم تم پر حملہ کریں گے، جیسا کہ اس سے پہلے کر چکے ہیں۔ بیروت میں سید استقامت سید حسن نصر اللہ کے ساتھ شہید ہونے والے سپاہ پاسدارہ نے انقلاب اسلامی کے فوجی مشیر اعلی شہید جنرل عباس نیل فروشان عظیم الشان جلوس جنازہ کے بعد اپنے آبائی وطن اصفہان میں سپرد خاک کر دیے گئے۔ اصفہان کے قدرداں عوام نے آج صبح اصفہان میں سید استقامت شہید حسن نصر اللہ کے ساتھی اور فوجی مشیر اعلی جنرل نیل فروشان کے جلوس جنازہ میں بھرپور شرکت کی۔ شہید استقامت کے جلوس جنازہ کے شرکا امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، حسین حسین ہمارا شعار ہے، شہادت ہمارے لیے افتخار ہے، ہماری رگوں میں جو خون ہے وہ ہمارے رہبر کے لیے ہے، اور لبیک یا خامنئی، لبیک یا خامنئی کے فلک شگاف نعرے لگا رہے تھے۔ شہید استقامت جنرل نیل فروشان کے جلوس جنازہ میں شریک اصفہانی عوام نے دہشت گرد صہیونی حکومت کے جرائم اور امریکہ کی جانب سے ان جرائم کی حمایت کی شدید مذمت کی، اور استقامتی محاذ اور لبنان و فلسطین کے مظلوم عوام کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا۔ شہید نیل فروشان منگل کو تہران اور قم میں، بدھ کو مشہد میں، اور اس سے پہلے نجف و کربلا میں بھی شہید نیل فروشان کا جلوس جنازہ انجام پایا تھا، جس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ مغربی ایشیا کے علاقے میں یورپ کی تفرقہ ڈالو اور حکومت کرو کی خبیث پالیسی کا دور ختم ہو گیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے جمعرات کو ایران کے تین جزیروں تمب بزرگ، تمب کوچک اور ابو موسیٰ کے بارے میں یورپ کے مداخلت پسندانہ اور بے بنیاد دعوے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ تینوں جزیرے ہمیشہ سے ایران کے تھے اور ہمیشہ ایران کے ہی رہیں گے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بھی یورپی یونین اور خلیج فارس تعاون کونسل کے سربراہی اجلاس کے اعلامیے میں ان تینوں ایرانی جزیروں کے بارے میں بے بنیاد دعوے دہرائے جانے کی سخت مذمت کی ہے، اور اسے یورپی یونین کے رکن ممالک کی جانب سے حکومتوں کی عرضی سالمیت اور قومی اقتدار اعلیٰ کے احترام کے سلسلے میں اقوام متحدہ کے منشور کی پابندی نہ کیے جانے کا واضح ثبوت قرار دیا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ علاقے کے بعض ممالک عالم اسلام، مغربی ایشیا اور دنیا کی تازہ ترین صورتحال یعنی فلسطینی عوام کی نسل کشی اور لبنان کے خلاف صہیونی حکومت کی جارحیت پر توجہ مرکوز کرنے کے بجائے ایک پڑوسی ملک کے خلاف غلط اور بے بنیاد دعوے کر رہے ہیں۔ حزب اللہ لبنان نے ایک بار پھر شمالی مقبوضہ فلسطین میں غاصب صہیونی حکومت کے مراکز پر میزائل حملے کیے ہیں۔ بدھ کی شام حزب اللہ نے شمالی مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں میں صہیونی حکومت کے مراکز اور صہیونی کالونیوں پر وسیع میزائلی حملے کیے ہیں۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق عبرانی میڈیا ذرائع نے جو فوٹیج جاری کی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ حزب اللہ لبنان کا ایک میزائل شہر نہاریہ پر بھی لگا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق بدھ کی شام حزب اللہ لبنان کے میزائلی حملوں کے بعد شمالی مقبوضہ فلسطین کے بہت سے علاقوں، من جملہ عرب ارامشہ اور مسکاف عام نامی صہیونی کالونیوں میں خطرے کے سائرن بج اٹھے۔ صہیونی حکومت کے ٹی وی چینل 12 نے بتایا ہے کہ شلومی صہیونی کالونی کے ایک حصے میں حزب اللہ کے ڈرون حملے کے نتیجے میں آگ لگ گئی۔ اس سے پہلے لبنان کی العہد نیوز ویب سائٹ نے رپورٹ دی تھی کہ حزب اللہ نے مقبوضہ فلسطین کی صہیونی کالونی کرمیل پر راکٹوں سے شدید حملہ کیا ہے۔ صہیونی حکومت کے ٹی وی چینل 12 نے اعتراف کیا ہے کہ کرمیل صہیونی کالونی پر حزب اللہ کے 30 راکٹوں کو گرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ہائی کمشنر نے اس بات پر زور دیا ہے کہ جارح صہیونی حکومت منظم طریقے سے انسانی امداد کو اس خطے میں داخل ہونے سے روک رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق فولکر ترک نے کہا کہ غزہ میں فلسطینی اس وقت غاصب صہیونی حکومت کے ہاتھوں سخت ترین اجتماعی سزاؤں کا سامنا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر جنگوں کے اسباب پر توجہ نہ دی گئی تو وہ وائرس کی طرح آس پاس کے علاقوں کو بھی متاثر کریں گے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق نے مزید کہا کہ غزہ کی پٹی میں گزشتہ ایک سال کے دوران 42,000 سے زیادہ افراد شہید ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر فلسطینی خواتین اور بچے تھے۔ ان کا کہنا تھا، انہوں نے غزہ میں جنگ کے خاتمے کے لیے عالمی اداروں اور دنیا کے ممالک کی مداخلت کی ضرورت پر زور دیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔ جارے امریکہ اور برطانیہ کے جنگی طیاروں نے آج صبح یمن کے دارالحکومت سنا اور سادا کے بعض علاقوں پر کئی بار بمباری کی ہے۔ یمن کی سرکاری نیوز ایجنسی سبا نے ایک رپورٹ میں جمعرات کی صبح سنا اور صوبہ سادا کے بعض علاقوں پر جارح امریکہ اور برطانیہ کے جنگی طیاروں کی بمباری کی خبر دی ہے۔ المیادین ٹی وی نے بھی رپورٹ دی ہے کہ جارح امریکہ اور برطانیہ کے جنگی طیاروں نے شمالی یمن میں واقع سادا شہر کے مشرقی علاقوں پر بمباری کی ہے۔ امریکہ اور برطانیہ کے یہ حملے بحرہ احمر، بحرہ عرب اور میڈیٹیرین سی میں صہیونی حکومت سے متعلق بحری جہازوں کے خلاف یمنی فوج کی کارروائی پر رد عمل میں انجام پا رہے ہیں۔ یمنی فوج نومبر 2023 سے بحرہ احمر اور بحرہ عرب میں صہیونی حکومت سے متعلق دسیوں تجارتی جہازوں کو اپنے ڈرون اور میزائلی حملوں کا نشانہ بنا چکی ہے۔ یمن کی مسلح افواج غزہ پر غاصب اسرائیلی فوج کے حملوں میں شدت آنے کے بعد سے اب تک کسی بھی اسرائیلی بحری جہاز یا مقبوضہ فلسطین کی جانب جانے والے کسی بھی بحری جہاز کو بحرہ احمر اور آبنائے باب المندب سے گزرنے نہیں دیا ہے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں مجوزہ آئینی ترمیم کے مسودے پر اتفاق رائے کے لیے پارلیمانی کمیٹی کا خصوصی اجلاس آج پھر بے نتیجہ ختم ہو گیا۔ پارلیمانی کمیٹی کا خصوصی اجلاس کل دوبارہ 12:30 بجے ہوگا۔ کمیٹی کے سربراہ خورشید شاہ نے کہا کہ کمیٹی کا اجلاس کل 12:30 بجے دوبارہ ہوگا۔ کمیٹی آج بھی کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی۔ انہوں نے کہا کہ 2 دن تک کسی حتمی نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ پی ٹی آئی نے اپنی تجاویز آج بھی نہیں دیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے دعویٰ کیا کہ اتفاق رائے کے قریب پہنچ چکے ہیں، بس ایک پھونک مارنے کی دیر ہے جو کمیٹی کو مارنی ہے۔ جے یو آئی فے کے سینیٹر کامران مرتضیٰ کا کہنا ہے کہ سوائے ایک آدھ چیز کے باقی پر سب نے جے یو آئی کی تجاویز قبول کیں۔ طے شدہ عدالتی اصلاحات پر مولانا فضل الرحمان آج پی ٹی آئی قیادت کو اعتماد میں لیں گے۔ ذرائع کے مطابق اعتراض والی شقوں پر نون لیگی قیادت آپس میں پھر مشاورت کرے گی۔ مشترکہ مسودے پر اتفاق رائے کی کوشش جاری رکھنے پر اتفاق ہوا ہے۔ 9 مئی کے ملزمان کے ٹرائل کے لیے فوجی عدالتوں کے قیام پر اتفاق رائے نہیں ہو سکا۔ پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کو فوجی عدالتوں پر تحفظات ہیں، جبکہ نون لیگ نفاذ چاہتی ہے۔ دنیسنا چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ آج آئینی عدالت کے بجائے آئینی بینچ کی بات کی گئی۔ خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کے بعد گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت نے آج اپنا تیسرا ورژن اور ایک ڈرافٹ دیا ہے۔ بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ تیسرے ڈرافٹ میں آئینی عدالت کے بجائے آئینی بینچ کی بات کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے ڈرافٹ کو دیکھا ہے، آج مولانا فضل الرحمان سے گفتگو ہوگی۔ حکومت ابھی اپنا مسودہ مکمل طور پر سامنے نہیں لائی۔ بیرسٹر گوہر علی خان نے یہ بھی کہا کہ کم سے کم 7 حکومتی ارکان ترمیم کے لیے ووٹ نہیں کریں گے۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر میں سیکورٹی اہلکاروں اور عسکریت پسندوں کے درمیان جھڑپ کی خبر ہے۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے نے سرکاری ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ بدھ کی رات جموں کشمیر کے پونچھ ضلع کے گرسائی علاقے میں عسکریت پسندوں کی موجودگی کی اطلاع ملنے کے بعد سیکورٹی دستوں نے علاقے کو محاصرے میں لے کر تلاشی کی کارروائی شروع کی۔ اس رپورٹ کے مطابق سرچ آپریشن کے دوران عسکریت پسندوں نے سیکورٹی اہلکاروں پر فائرنگ کر دی، جس کے بعد دو طرفہ فائرنگ شروع ہو گئی۔ رپورٹ میں اس جھڑپ میں ممکنہ طور پر ہونے والے جانی نقصان کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ سیکورٹی اہلکاروں نے جمعرات کی صبح سرچ آپریشن دوبارہ شروع کیا۔ سیکورٹی دستوں نے پورے علاقے کو محاصرے میں لے رکھا ہے اور مزید کمک طلب کی ہے۔ بنگلورو ہند نیوزی لینڈ پہلے ٹیسٹ میچ کی پہلی اننگز میں ہندوستان کی پوری ٹیم 46 رن پر ڈھیر ہو گئی۔ بنگلورو میں ہندوستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلے جا رہے پہلے ٹیسٹ کے دوسرے دن وراٹ کوہلی سمیت ہندوستان کے 5 بلے باز 0 پر آؤٹ ہو گئے۔ بتایا گیا ہے کہ ہندوستان کی پوری ٹیم 46 رن پر ہی آؤٹ ہو گئی۔ ہوم گراؤنڈ پر ہندوستانی ٹیم کا یہ کم ترین اسکور بتایا جاتا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ بنگلورو میں ہندوستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان پہلے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن بارش کی وجہ سے کھیل نہیں ہو سکا تھا، اور آج پوری ہندوستانی ٹیم 46 رن پر ہی ڈھیر ہو گئی۔ ادھر پاکستان اور انگلینڈ کے ملتان ٹیسٹ میں پاکستانی بولر ساجد خان نے نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ ملتان میں جاری پاکستان اور انگلینڈ کے دوسرے ٹیسٹ میچ کی پہلی اننگز میں ساجد خان نے 111 رن دے کر 7 وکٹ گرا دیے۔ ساجد پہلے اسپن بولر ہیں جنہوں نے 111 رن دے کر 7 وکٹ حاصل کیے ہیں۔ ملتان ٹیسٹ میں کسی بھی اسپنر کا یہ بہترین بولنگ ریکارڈ بتایا جاتا ہے۔ ساجد خان سے پہلے ابرار احمد نے 2022 میں انگلینڈ کے خلاف 114 رن دے کر 7 بلے بازوں کو آؤٹ کیا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان کھیلی جا رہی 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں انگلینڈ کو 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین، معاف کیجیے گا، ہاشم علی۔ سامعین، گزشتہ روز اسلام آباد میں شنگائی تعاون تنظیم ایس سی او کا سربراہی اجلاس اختتام کو پہنچا، جہاں مختلف ممالک کے درمیان باہمی تعاون اور یورو ایشیا میں روابط بڑھانے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ چین اور روس کے وزراء اعظم سمیت دیگر اراکین ممالک کی اعلی قیادت اور مبصرین نے اس اجلاس میں شرکت کی۔ اس اجلاس نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ پاکستان نے کاروبار کے لیے اپنے دروازے کھول دیے ہیں اور کثیر الجہتی تنظیموں میں مرکزی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اجلاس کے مشترکہ اعلامیے کے مطابق اہم موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا، جن میں معاشیات، ماحولیات اور ثقافتی معاملات شامل ہیں۔ سب سے اہم یہ ہے کہ اس اعلامیے میں ایس سی او ڈیولپمنٹ بینک کے قیام کے لیے کوششیں کرنے اور باہمی ادائیگیوں کے لیے ملکی کرنسیز کے استعمال کو بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا کہ کسی ایک ملک کی جانب سے دوسرے ملک پر یک طرفہ پابندیوں کا اطلاق بین الاقوامی قوانین کے خلاف ہے۔ یہ مغربی ممالک پر ڈھکے چھپے الفاظ میں تنقید تھی، جو اپنے جغرافیائی سیاسی حریفوں روس اور ایران، دونوں ایس سی او کے رکن ہیں، کے خلاف پابندیوں اور ڈالرز کی بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مشترکہ اعلامیے میں روایتی اقدار اور ثقافتی و تہذیبی تنوع کے تحفظ پر بھی زور دیا گیا۔ اسی تناظر میں گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں.
جی بہت شکریہ
ڈاکٹر صاحب. چیدہ چیدہ نکات میں نے سامعین کی خدمت میں پیش کیے، اور یہ اجلاس خاص حالات اور خاص ماحول میں جو ہے وہ انجام پایا. ایک طرف غزہ، فلسطین، لبنان کا ایشو، اور اس موضوع پر بھی بہت سے، اور خاص طور پر جو میزبان تھے جناب وزیر اعظم پاکستان کے شہباز شریف، انہوں نے بھی اس حوالے سے جو ہے اپنی تقریر میں تفصیل سے جو ہے وہ گفتگو کی. آپ کا اس اجلاس کے حوالے سے کیا تجزیہ ہے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایس سی او شنگائی تعاون آرگنائزیشن بنیادی طور پہ ایک مشرقی بلاک کا ایک نیا نام کہا جا سکتا ہے. جیسے ہم پہلے دنیا کو دو بلاکس میں تقسیم کرتے تھے، اور ایک طرف ویسٹ کا بلاک اور ایک طرف ایسٹ کا بلاک تھا، یعنی امریکہ کا اور سوویت یونین کا. تو ایک بڑے عرصے تک یہ دو بلاک چلتے رہے، اور پوری دنیا میں دو ممالک کا کہیں یا دو تھیوریز کا یا دو نظریوں کا ایک ٹکراؤ بھی رہا، اور ان کی حکومت بھی رہی.
جی.
اور جسے آپ بائی پولر کہتے تھے کسی زمانے میں، کہ ایک بائی پولر نظام تھا. سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد یہ بائی پولر ختم ہوا، اور امریکہ بہادر نے اس کو یونی پولر بنانے کی کوشش کی، یعنی ایک قطبی، یعنی پوری دنیا امریکہ کے زیر سایہ ہو، یا نظریاتی طور پہ سرمایہ دارانہ نظام پوری دنیا پہ غالب ہو. تو ایک نوے کے اشرے کے بعد سے لے کے ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیشن سرمایہ دارانہ نظام کے غلبے کا سیشن رہا ہے.
جی.
کوشش رہی ہے ان کی. اس عرصے میں بہت ہی ہلکی سی آوازیں کبھی کبھی ادھر ادھر سے سنائی دی ہیں سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف، لیکن کوئی ایک بڑی پاورفل یا ایک فیصلہ کن آواز کہیں سے ہمیں سنائی نہیں دی. اس دوران بہت ساری سیاسی تبدیلیاں آتی رہیں، لیکن ان سیاسی تبدیلیوں کے اندر ایک پائی اور یونی پولر کے بعد ایک ملٹی پولر کی باتیں جو ہیں وہ سامنے آئیں، اور حتیٰ یونائیٹڈ نیشن کے اندر اس موضوع کو زیر بحث لایا گیا کہ دنیا یونی یا بائی پولر کی متحمل نہیں ہے، اس کو ملٹی پولر ہونا چاہیے. اور اس ملٹی پولر کے زیر سایہ آپ کہیں یا اسی کی روشنی میں پھر علاقائی اتحاد جو ہے وہ پنپنا شروع ہوئے.
جی.
اور علاقائی اتحادوں کی طرف مختلف ممالک نے قدم بڑھانا شروع کیا. البتہ اس میں بھی بڑی طاقتوں کا ہی بنیادی رول ہے کہ وہی اس میں مین رول پلے کر رہی ہیں، لیکن اس بات کو قبول کرتے ہوئے، مثلا بالخصوص جو اگر ہم امریکہ کے یعنی جو یونی پولر سسٹم ہے اس کے مقابلے میں جو ملٹی پولر آیا، تو اس میں جو دو بڑی طاقتیں اس دوران ابھری وہ روس اور بالخصوص چین ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کسی حد تک ہندوستان کا بھی نام لے سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ چین اور روس بڑی طاقتیں بن کے ابھرے، اور امریکہ نے ان دونوں کے ساتھ پھر معاملہ خراب کرنے کی کوشش کی، ان دونوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی، جو بدستور جاری ہے. لیکن ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ چائنا اور رشیا کے اندر اب یہ تاثر عام ہے کہ بجائے یہ کہ ماضی کی طرح ٹو پولر یا ون پولر ہو، بلکہ ملٹی پولر ہو، اور وہ نظریاتی بنیادوں پہ اس چیز کے قائل ہو گئے ہیں کہ اگر روس کے انڈر ہو یا چائنا کے انڈر کوئی نظام ہو یا ان کے تعاون سے ہو، تو اس میں کسی ایک کو فوقیت نہ ہو بلکہ ایک ملٹی پولر سسٹم ہو. اس لیے دیکھیں کہ آپ کو شنگھائی کوآپریشن، یعنی یہاں پہ باہمی تعاون کی بات کی ہے، صرف شنگھائی آرگنائزیشن نہیں ہے، یعنی اس
شنگھائی تعاون تنظیم.
جی ہاں، شنگھائی تعاون کا لفظ بڑھا کے انہوں نے گویا یہ ایک راستہ کھول دیا ہے کہ اس کے اندر جو بھی ممالک ہوں گے وہ باہمی مل کے آگے چلیں گے.
تو ایک تو یہ جو اجلاس ہوا ہے اور کل ختم ہوا ہے, اس میں سربراہان نے بھی خطاب کیا, خود پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی خطاب کیا, اور انہوں نے افغانستان کے مسئلے کو بھی اٹھایا, اور ساتھ ہی ساتھ فلسطین کی اہمیت اور اس کی نوعیت پر بھی جو ہے نا وہ گفتگو کی کہ یہ ایک بہت ہی حساس ایشو جو ہے وہ چل رہا ہے. آیا علاقائی تنظیموں میں جو ہے وہ بین الاقوامی مسائل اور علاقائی مسائل کتنی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں؟
دیکھیں اس وقت دنیا تو ایک گلوبل سٹی ہے نا, آپ اس کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے.
بے شک
اگر ہم یہ کہیں کہ ایک ملک کا مسئلہ ہے اور کسی انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ اس کی بات نہ ہو تو یہ چیزیں آپس میں ایک دوسرے سے ملی ہوتی ہیں, جڑی ہوتی ہیں. آج کل کوئی مسئلہ کسی ایک مسئلے سے صرف منحصر نہیں ہوتا. مثلاً ابھی جو فلسطین کے اندر ہو رہا ہے, لبنان کے اندر ہو رہا ہے, یا دوسرے لفظوں میں مڈل ایسٹ اس وقت جو ہے وہ جنگ کی لپیٹ میں ہے, تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو مڈل ایسٹ کے چند ممالک ہیں وہی اس میں متاثر ہو رہے ہیں, بلکہ اس میں پوری دنیا کہیں نہ کہیں پہ متاثر ہو رہی ہے. اگر خلیج فارس کے اندر مسائل پیدا ہوتے ہیں تو اس سے خلیج فارس سے متعلقہ جتنی ٹریڈ ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے. اگر مشرق وسطیٰ کے اندر یا مثلاً فرض کریں ریڈ سی کے اندر کوئی مسائل پیدا ہوتے ہیں تو اس کے جو تجارتی نقصان اور اثرات ہیں اس پہ ایک بہت بڑا ہے ایشو ہے وہ پڑ جاتا ہے. اسی طرح مڈل ایسٹ کے اندر تو بالخصوص چونکہ جو ممالک شامل ہیں, مثلا اس میں بالخصوص اسلامی جمہوری ایران کا اگر نام لیا جائے, عراق کا نام لیا جائے, اور ادھر سے سعودی عرب کا نام لیا جائے, تو دنیا کے توانائی کے بڑے ذخائر ان ممالک میں موجود ہیں. لہٰذا اس خطے میں ہونے والی جو بھی پیش رفت ہوگی, جو اس کے اندر کشیدگی ہوگی, اس سے پوری دنیا متاثر ہوگی. اس لیے کسی بھی آرگنائزیشن, چاہے وہ علاقائی ہو چاہے وہ عالمی ہو, وہ اپنے آپ کو مڈل ایسٹ کے مسائل سے کم از کم جو ہے وہ دور نہیں رکھ سکتی, کیونکہ اس سے براہ راست بالواسطہ بلاواسطہ بہرحال تمام ممالک جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. اور بالخصوص اب اس وقت جو ایک سال سے جس انداز سے غاصب حسینی حکومت نے اپنے جرائم کا سلسلہ, تو یہ انسانی بنیادوں پہ ناممکن ہے اس وقت کہ دنیا کا کوئی اجلاس ہو اور اس کے اندر اس موضوع کو نہ چھیڑا جائے. اور پھر اگر ایک میزبان ملک جو ہے وہ بھی مسلمان ملک ہو تو اس کے لیے بھی ناممکن ہے کہ وہ اتنے اہم مسئلے کو نظر انداز کر دے. تو مسئلے کی نوعیت بھی اور میزبان کی جو ہے حیثیت سے وجہ سے بھی فلسطین کا مسئلہ ضرور آنا تھا, اور ظاہر ہے جو اس کے اندر رکن ممالک ہیں ایران جیسا ملک جس کے اندر شامل ہو, تو یہ ناممکن ہے کہ وہ پھر اس طرح کی کسی,
یہ امریکہ کی چلبلاہٹ جو اس قسم کے اجلاسوں سے لگتا ہے کہ اس کا جو رویہ ہے وہ اتنا پازیٹو نظر نہیں آتا, اس کی کیا وجہ ہے؟
دیکھیں ایک تو یہ بڑی واضح طور پہ ہے نا, جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ بلاک بنیادی طور پہ ویسٹ کے بلاک کے امریکی جو ایک اس وقت ہجمونی ہے, امریکہ کا جو غلبے کی خواہش ہے, یا امریکہ کی جو یونی پولر سسٹم لاگو کرنے کی جو تمنا تھی, یہ تو اس کے خلاف ہے. اس لیے اس پہ تو سب متوجہ ہیں کہ اس کا جو پہلا اثر پڑے گا عالمی سیاست پہ وہ امریکہ کی کمزوری پہ. پھر اس کے اندر جو موضوعات زیر بحث آئے, مثلاً ابھی آپ نے اس میں اشارہ کیا کہ جو اقتصادی پابندیوں کا موضوع اس کے خود اختتامی بیان میں بھی آیا ہے اور اس کی مختلف تقریروں میں بھی آیا ہے, تو اس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو اعلامیے میں یہ بات کی گئی ہے کہ اقتصادی پابندیاں جو ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے, تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ اس کا جو ہدف یا اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ امریکہ ہے, چونکہ امریکہ اور مغرب ہی ہے یہ کام کرتا ہے, اور تو کسی ملک نے یہ کبھی کسی پہ پابندیاں عائد نہیں کی. تو گویا شنگائی تعاون تنظیم نے امریکی اقتصادی دہشت گردی کے خلاف ایک آواز اٹھائی ہے, اور یہ جو قرارداد ہے میں سمجھتا ہوں کہ امریکی دہشت گردی کے خلاف ایک قرارداد تھی, اور اس لیے اس کا تل ملانا اور اس کی تل ملاحٹ اور اس کا جو ہے وہ اس پہ ریئیکشن جو ہے وہ یقینی اسی موضوع پہ. اور ویسے بھی اس وقت چائنا اور امریکہ کہیں نہ کہیں پہ آپس میں تائیوان کے مسئلے میں عطا ایک بڑی سطح پہ آپس میں ایک الجھاؤ کا شکار ہیں. پھر اگر خطے کے اندر دیکھیں تو خطے کے اندر جتنے مسائل ہیں اس وقت وہ سارے امریکہ کے پیدا کرتے ہیں, کرتا ہے, تو اس روشنی میں شنگائی تعاون تنظیم کے اندر امریکہ کے پاس ہتھیار ہیں، کبھی وہ اقتصادی ورلڈ بینک کا ہتھیار استعمال کر لیتا ہے، کبھی وہ سوئفٹ کا استعمال کر لیتا ہے، دنیا بھر کے اندر جو اقتصادی اس کی دہشت گردی ہے، اور یہ بھی اس اعلامیے کے اندر یہ بات محسوس کی جا سکتی ہے کہ جب امریکہ کسی ایک ملک پہ پابندی لگاتا ہے تو وہ ایک ملک پہ پابندی نہیں ہوتی، بلکہ وہ ملک جن جن ممالک سے تجارت کر رہا ہوتا ہے، جس جس سے اس کی لین دین ہوتی ہے، وہ سب متاثر ہوتے ہیں، تو وہ سارا جسے کہتے ہیں کہ اس جرم یا اس کے جو اثرات ہیں وہ ایک ملک کی بجائے پورے اس گروپ آف کنٹریز کے جو آپس میں، مثلا اس کی مثال دے دیتا ہوں تاکہ اور زیادہ واضح ہو کہ اگر اسلامی جمہوری ایران پہ پابندیاں عائد کریں گے تو اسلامی جمہوری ایران کی جو تیل کی جو ایکسپورٹ ہے یا جو اس کی گیس کی برآمدات ہیں وہ جہاں جہاں پہ بھی جا رہی ہیں وہ اس کے راستے میں رکاوٹیں پیدا ہوں گی، تو ان تمام ممالک کے لیے مسائل پیدا ہوں گے، صرف ایران کے لیے نہیں کہ جو بھی ایران سے تیل لیتا ہے یا گیس لیتا ہے تو وہ سب اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے شنگائی تعاون تنظیم نے ایک بڑا خوبصورت نقطہ اٹھایا ہے اور ایک ایسے پہلو کی طرف، دنیا کے ایک ایسے عالمی مسئلے کی طرف آواز اٹھائی ہے کہ جس سے ایک بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں۔
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اس گفتگو کے لیے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا بارش نور تھی جدھر دیکھا، کیا بتائیں تاب نظارہ بھی نہ تھی لیکن تاب نظارہ بھی نہ تھی لیکن از پے شوق آنکھ بھر دیکھا، از پے شوق آنکھ بھر دیکھا، کیا بتائیں دل نے سمجھا کہ مل گیا کعبہ، دل نے سمجھا کہ مل گیا کعبہ، جب نگاہوں قدر دیکھا، جب نگاہوں نے ان کا در دیکھا، تھا دم سے بے خبر مگر دیکھا، دیکھا کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا بارش نور تھی جدھر دیکھا کیا بتائیں.
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے دورانی کی نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں, لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں. اور سامعین اب وقت ہوا ہے قرآن آیات کی مختصر تفسیر اور مفاہیم پر مبنی پروگرام کلام نور کا.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور.
عزیز سامعین, پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا.
ہماری سیدھا راستہ کربلا, کربلا قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے. ہماری درسگاہ سیدھا راستہ کربلا, کربلا قرآن وہ کتاب ہے.
بیک میرا بے جہاں بسم اللہ سبحان اللہ یہ قرآن اللہ اللہ ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لا.
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے. ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا, کربلا قرآن وہ کتاب ہے.
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ منافقون کی مختصر و آسان تفسیر سے کرتے ہیں. یہ سورہ بھی مدینہ منورہ میں نازل ہوا ہے اور اس میں بھی 11 آیتیں ہیں. اس سورہ میں نفاق اور منافقین کی خصوصیات کے بارے میں ذکر ہوا ہے. آئیے اب سورہ منافقون کی پہلی اور دوسری آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں. ارشاد الہی ہوتا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون.
پیغمبر, یہ منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین اپنے دعووں میں جھوٹے ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو سپر بنا لیا ہے اور لوگوں کو رائے خدا سے روک رہے ہیں. یہ ان کے بدترین اعمال ہیں جو یہ انجام دے رہے ہیں۔
سامعین، جب تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، اس وقت تک آپ پر ایمان لانے کی وجہ سے مومنین کے لیے مشرکوں کی طرف سے اذیت اور سخت اور کچھ سماجی مراحت سے محروم ہونے کے سوا کچھ نہیں تھا، اور ہمیشہ ظلم و ستم کا شکار رہے۔ لہذا اہل ایمان اپنے ایمان کے دعوے میں سچے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت اور مسلمانوں کے عروج کے بعد کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دل سے ایمان نہ لا کر اپنی سماجی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے اسلام اور ایمان کا دکھاوا کیا، جس کے نتیجے میں معاشرے میں منافقین کی تعداد بتدریج بڑھتی گئی۔ اسی وجہ سے مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی سوروں میں منافقین کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ منافقین کی ایک خصوصیت اپنے مقاصد کے حصول کے لیے مذہبی مقدسات سے سوء استفادہ کرنا ہے۔ چنانچہ انہوں نے مدینہ میں ایک مسجد بنائی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے افتتاح کی دعوت دی، لیکن پروردگار عالم نے اسے مسجد ضرار کا نام دیا، جو مسلمانوں میں تفرقہ اور اختلاف کا باعث ہوگی۔ یہ آیتیں بھی منافقین کے خدا کے نام پر قسمیں کھانے، لوگوں کو دھوکہ دینے اور اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی جانب اشارہ کرتی ہیں۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ منافقت ایک عملی جھوٹ ہے، یعنی آدمی اپنے دل میں کفر رکھتا ہے لیکن اپنے ایمان کا اظہار اپنی زبان سے کرتا ہے۔ چرب زبانی اور چاپلوسی منافقین کے طریقے ہیں، لہٰذا ہمیں کسی بھی اظہار عقیدت اور دوستی اور حمایت کے دعووں سے خوش نہیں ہونا چاہیے، اور چاپلوسوں سے ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے۔ ایسے افراد سے ملنے جلنے سے پرہیز کریں جو بہت زیادہ قسمیں کھاتے ہیں اور اپنی باتوں پر بہت زیادہ تاکید اور زور دیتے ہیں، کیونکہ وہ عام طور پر دو چہروں والے اور جھوٹے ہوتے ہیں۔ بات کی سچائی ایک امر ہے، لیکن بولنے والے کی بات کو ماننے میں سچائی دوسری بات ہے۔ اس لیے ہمیں ان منافقوں سے ہوشیار رہنا چاہیے جو کبھی کبھی سچ بولتے ہیں۔ منافقین ہر طرح سے خدا کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور خدا کے دین کی نشر و اشاعت کو ہر ممکن طریقے سے روکتے ہیں، جیسے کہ مسجد ضرار بنا کر مسلمانوں کے اتحاد کو توڑنا، محاذ چھوڑ کر فوجیوں کو نقصان پہنچانا، اور لوگوں کو خدا کے دین کی مدد سے روکنا اور معیشت کو نقصان پہنچانا۔
سامعین، آئیے اب سورہ منافقون کی تیسری اور چوتھی آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد الہی ہوتا ہے،
ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون۔
یہ اس لیے ہے کہ یہ پہلے ایمان لائے پھر کافر ہو گئے تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، تو اب کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں، اور جب آپ انہیں دیکھیں گے تو ان کے جسم بہت اچھے لگیں گے اور بات کریں گے تو اس طرح کہ آپ سننے لگے، لیکن حقیقت میں یہ ایسے ہیں جیسے دیوار سے لگائی ہوئی سوکھی لکڑیاں، کہ یہ ہر چیخ کو اپنے ہی خلاف سمجھتے ہیں اور یہ واقعتاً دشمن ہیں۔ ان سے ہوشیار رہیے، خدا انہیں غارت کرے، یہ کہاں بہ کے چلے جا رہے ہیں۔
سامعین، یہ آیتیں منافقین کے ظاہر اور باطن کے فرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں۔ ان کا ظاہر بہت ہی خوبصورت اور پرفریب ہے، اور ان کی باتیں بہت دلکش اور خوشنما ہیں اور ہر سننے والے کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، لیکن باطنی طور پر وہ کفر و شرک میں گرفتار ہیں اور ایمان کی راہ سے بہت زیادہ دور اور ہدایت الہی سے محروم ہیں۔ وہ بے روح لاشیں ہیں جن کی شکل دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں بھر جاتی ہیں، لیکن اندر سے وہ بے دماغ اور خالی ہیں، اور یہ بزدل اور ڈرپوک لوگ ہیں جو اپنی جان کے خوف سے دوسروں کی باتوں کو اپنے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں اور ان کی مخالفت کرتے ہیں، اور منافقوں کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ لوگ صرف ان کی باتوں کو سنیں اور قبول کریں، کیونکہ انہیں یہی توقع ہمیشہ رہتی ہے۔ خداوند عالم پیغمبر اور ان کے پیروکاروں کو حکم دیتا ہے کہ ہوشیار رہیں کہ منافقین کی خوبصورت اور دلکش باتوں کی طرف متوجہ نہ ہوں، اور یہ جان لیں کہ وہ دل سے مومنین کے دشمن ہیں، اگرچہ وہ ظاہری طور پر دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ دنیا میں مومنین کی لعنت اور آخرت میں عذاب الہی کے مستحق ہیں۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو شخص حق کو پہچانتا ہے لیکن اس پر ایمان نہیں رکھتا، در حقیقت اس نے اپنے دل پر قفل لگا رکھا ہے اور خود کو حقیقت کو سمجھنے سے محروم کر دیا ہے۔ منافق وہ دشمن ہے جو مومنین کے درمیان زندگی بسر کرتے ہیں، حالانکہ وہ اندرونی دشمن ہے جو بیرونی دشمنوں سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ وہ غیر شناختہ شدہ ہیں اور ان کی شناخت بہت آسان کام نہیں ہے، اس لیے ان سے مقابلہ کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ لوگوں کے باطن تک ہماری رسائی نہیں ہے، لہٰذا ہمیں ان کے ظاہر سے مطمئن نہیں ہونا چاہیے اور ان کے ظاہر سے دھوکہ بھی نہیں کھانا چاہیے، خواہ وہ شکل و صورت کے لحاظ سے خوبصورت اور پرکشش ہوں یا وہ خود کو اہل ایمان، متواضع اور اخلاق کے پیکر کی شکل میں لوگوں کے سامنے ظاہر کریں۔ یہ لوگوں کی کارکردگی کا معیار ہے۔
سامعین، آئیے اب سورہ منافقون کی پانچویں اور چھٹی آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔
اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ رسول اللہ تمہارے حق میں استغفار کریں گے، تو سر پھیر لیتے ہیں اور تم دیکھو گے کہ استغفار کی بنا پر منہ بھی موڑ لیتے ہیں، ان کے لیے سب برابر ہے، چاہے آپ استغفار کریں یا نہ کریں، خدا انہیں بخشنے والا نہیں ہے، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بدکار قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔
سامعین، تاریخ میں مذکور ہے کہ مدینہ منورہ کے بعض منافقین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے بائیمان و وفادار ساتھیوں کے بارے میں نامناسب جملے بولتے تھے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے تو ان جملوں کی تردید کیا کرتے تھے، مگر پیغمبر اسلام اور علیہ ایمان سے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کے اس طرز عمل کی وجہ تکبر اور خود پسندی تھی کہ وہ اپنے آپ کو بہت ہی عزیز و عظیم اور دوسروں کو ادنا اور کمتر سمجھتے تھے۔ فطری سی بات ہے کہ جو لوگ اپنے برے کاموں پر پشیمان نہیں ہوتے اور اپنے آپ کو گنہگار نہیں سمجھتے ہیں، وہ خدا سے معافی مانگنے کے درپے نہیں ہوتے، یہاں تک کہ خدا کے رسول کی بخشش و استغفار بھی ان کے کام نہیں آئے گی، اور خداوند عالم کی رحمت اور بخشش ایسے افراد کے شامل حال نہیں ہوگی۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ گمراہ اور گناہکار لوگوں کو بچانے کی کوشش کریں اور ان کے لیے توبہ کرنے اور خدا کی طرف بازگشت کا راستہ ہموار کریں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توسل کر کے استغفار اور بخشش حاصل کرنے کا اپنے لیے راستہ ہموار کریں۔ تکبر اور خود پسندی منافقوں کی واضح اور آشکار نشانی ہے، وہ اپنے آپ کو خطاوار نہیں سمجھتے اور نہ ہی اپنے علاوہ کسی کو حق پر سمجھتے ہیں۔ غرور و تکبر اختیار کرنا اور حق کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کرنا انسان کو خدا کی لامت نہ ہی ہدایت و رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے، ہمیں آپ کے مفید مشوروں کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
تسبیح پڑھے دن رات تیری، اے عرش زمین یہ کون مکان،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تنگ دست کوئی
مومن نہ رہے اب کھول خزانوں کے رستے،
اب کھول خزانوں کے رستے،
سینوں کو غم شہ سے بھر دے دنیا کا کوئی بھی غم نہ ملے،
اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں،
ہر فرش ادا پر اہل ادا کرتے ہیں دعائیں محب خدا،
اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں،
اے مولا کنیزان زہرا پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
اب تک نہ جنہیں اولاد ملی اولاد انہیں تو کر دے عطا،
رب جہاں رب جہاں رب جہاں،
ان کی دعاؤں میں شامل خود بنت نبی خاتون جنا،
اے رب جہاں اے رب جہاں،
شر سے رہے محفوظ وہ گھر عباس کا پرچم ہو جس پر،
عباس کا پرچم ہو جس پر،
جو لوگ سجاتے ہیں رو کر زہرا کے ادا خانے گھر گھر،
اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں،
رکھ اپنی پناہوں میں ان کو کر نظر کرم دے ہیں دو ماں،
اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں،
مومن جو کوئی بے جرم خطا ہو قید جفا میں اے مولا،
ہو قید جفا میں اے مولا،
دے اس کو رہائی زندہ سے عابد کی اسیری کا صدقہ،
رب جہاں رب جہاں رب جہاں رب جہاں،
رستے میں کسی مومن کے کبھی آئے نغموں کا کوہ گرم،
اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں،
ہے کون مسیحا تجھ سے بڑا، ہے نام تیرا زخموں کی دوا،
ہے نام تیرا زخموں کی دوا،
مومن نہ کوئی بیمار رہے بیمار مدینہ کا صدقہ،
اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں،
کربل کے مسافر کے صدقے کر چشم کرم اے فیض رسا،
اے رب جہاں جہاں، اے رب جہاں۔
سامعین ابھی آپ قرآنی آیات کی مختصر تفسیر اور مفاہیم پر مبنی پروگرام کلام نور سماعت فرما رہے تھے، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اب وقت ہوا ہے اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت کا۔ اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت لے کر حاضر خدمت ہیں۔ سامعین آج کے پروگرام میں بھی ہم ایران، پاکستان اور ہندوستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پروگرام کا آغاز اسلامی جمہوریہ ایران سے شائع ہونے والے اخبار کیہان کی اہم سرخیوں سے کرتے ہیں۔ امریکی دفاعی سسٹم تھرڈ صہیونیوں کو نجات نہیں دلا سکتا۔ شہید راہ قدس جنرل نیل فروشان کی تہران، قم، مشہد اور اصفہان میں تشییع جنازہ۔ نتن یاہو پر جنگی جرائم کا الزام ہے، اسے انصاف کے کٹہرے میں لانا ضروری ہے، برطانوی تجزیہ کار کا بیان۔ سامعین اخبار جمہوری اسلامی کی سرخیاں۔ ایران کی ایٹمی انرجی ایجنسی کے سربراہ نے کہا ہے کہ ایران کو ایٹمی ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے اور آج دنیا میں اس ہتھیار کا جنگوں میں استعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے، دفاعی نظام میں بھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ شمالی غزہ میں شدید ترین صہیونی جارحیت میں درجنوں افراد شہید اور زخمی۔ لبنان میں بلدیہ کی عمارت صہیونی حملوں میں تباہ۔ سامعین اب آئیے پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کی بعض سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ شہباز شنکر ڈار ملاقات، جے شنکر کی خوشگوار ماحول میں وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے گفتگو، مذاکرات میں کرکٹ سے شروعات، عالمی تجارت کے خلاف پالیسیوں پابندیوں کا مقابلہ کرنا ناگزیر، خود مختاری آزادی سالمیت کا باہمی احترام ترقی کی بنیاد، ایس سی او اعلامیہ۔